وعظتموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمين من لسانه ويده. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصحبه عليه. دوستو آؤ اس کام کریں، دوستو آؤ اس کام کریں، اس رائے مصطفیٰ کو عام کریں اور دن سے دو روشنی زمانے میں ان چراغوں کا استعمال کر. زبان سے مومنوں کے جب بھی ذکر تار تار آئے پھر اس کے بعد لازم ہے ذکر چار یار آئے. ان بکر و عمر عثمان و علی باغبان جب ہیں تو بال مصطفیٰ نے پھر کیوں نہ بہار. اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ، در چاند محمد کے ستارے ہیں صحابہ. ہم یہ شان سے کہتے ہیں ہمارے ہیں صحابہ، بنلا ہمیں جان سے پیارے ہیں. قابل قدر معزز و محترم حضرات علماء کرام، لائق صدقین، بزرگان محترم، نوجوان ساتھی، دوسری مرتبہ مسجد آج حضرات سے مخاطب کرنے کا طاقت ہو رہا ہے. اس وقت میرے ذہن میں عنوان تو کچھ اور تھا، لیکن ہمارے شخصی طرف کی اس وضاحت کے بعد کہ یہاں کبھی کوئی ایسی بات نہیں کی گئی جس سے مسلمانوں میں اس طرح ہو، تو میں نے یہ طے کیا کہ آج ہم اتحاد کی بات کریں. آج ہم ہاں مسلمان کا دل نہیں دکھنا چاہیے، اگر اسلام کی بات سے کسی طاقت پر دکھ جائے تو وہ اس کی مرضی. یمنا کا قبر بات دوستو، پوری دنیا کے مسلمانوں کا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے باہر اختلافات ختم ہو جائیں، آپس کی لڑائیاں اور جھگڑے صلح میں تبدیل ہو جائیں، ایک دوسرے کے خلاف اٹھنے والی تلواریں مشترکہ طور پر دشمن کے خلاف چلنے لگ جائیں. یہ اس وقت امت مسلمہ کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں علماء اسلام کو، داعیان حق کو، بارخانے پیغمبر کو اس وقت سب سے زیادہ اسی اہم مسئلہ کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ آج ہم انتشار اور اضطراب کی وجہ سے اتنی بڑی تعداد ہونے کے باوجود اور 50 سے زائد ملکوں پر اسلامی حکومت کا جھنڈا لہرانے کے باوجود جن ذلت و رسوائیوں کا جو اپنا مقدر بنا بیٹھے ہیں، اور جس طرح مسلمان اغیار کی انگلیوں پر پتلیوں کی طرح ناچ رہا ہے، وہ کسی سے مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ مسلمانوں کو اگر جمع کیا جائے تو کس طرح جمع کیا جائے؟ کوئی قدرے مشترک، کوئی
ایسی مسلمانوں کے درمیان میں اشتراک کی چیز ہو، ایسا نقطہ اور ایسا موڑ ہو کہ جس پر سب آ جائیں، تو وہ مسلمانوں کے درمیان میں قدر مشترک ہے اللہ کا قرآن اور نبی کی سنت. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اللہ کا قرآن قدر مشترک. جو قرآن پاک بیان کرتا جائے اور پھر جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وضاحت کرتے چلے جائیں، وہ مسلمان کے لیے قابل عمل ہے، باعث نجات ہے اور مسلمان کے لیے دارین کی سعادتوں کی ضمانت ہے. قرآن مجید نے کون سا وہ مسئلہ ہے جسے کھول کھول کر بیان نہیں کیا؟ ہر مسئلے کو کھول کھول کر بیان کیا، کسی مسئلے کو نہیں چھوڑا. اور پھر اللہ نے چونکہ قیامت تک اس کتاب کو رکھنا تھا کہ بیان اپنی کل نشے ہر چیز بیان کر دی، اور قیامت تک رکھنا تھا تو اس کی حفاظت بھی اپنے ذمے لے لی. باقی جو آسمانی کتابیں اور صحیفے نازل ہوئے تھے ان کی حفاظت اللہ نے امتوں کے سپرد کر دی، کیونکہ سابق انبیاء علیہ السلام کی نبوت کا زمانہ بھی محدود تھا، ان کی کتابوں کی تعلیم بھی محدود وقت کے لیے تھی. جب نبی چلے گئے تو ساتھ ساتھ کتابوں کا علم بھی چھٹ گیا، اور اگر کچھ رہ گئی تو وہ خلق ملق محرف و مبدل رہ گئیں. اور آج سوائے قرآن مجید کے کوئی دنیا کا اہل کتاب میں سے طبقہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہمارے پاس بھی آسمانی کتاب اسی زبان میں، اسی لب و لہجہ میں اور اسی انداز میں آج پڑھی جا رہی ہے، آج اسی شکل میں موجود ہے جس لب و لہجے اور انداز میں اتری تھی اور پیغمبر نے اپنی زبان سے پڑھی. اللہ نے اس قرآن کو قیامت تک رکھنا تھا اور اس میں سارے مسئلے کھول کھول کر بیان کرنے تھے، تو رب نے اس قرآن کی حفاظت کا ذمہ خود اٹھا لیا. اب قرآن کی حفاظت کا ذمہ جب اللہ نے اٹھا لیا تو پھر بندے اس قرآن میں تبدیلی نہیں کر سکتے. کوششیں بڑی ہوئی تبدیل کرنے کی، سابقہ ادوار میں بھی ہوئی، آج کے دور میں بھی ہو رہی ہیں، قیامت تک کی جائیں گی کہ قرآن بدل دیا جائے، تبدیل کر دیا جائے. مگر جنہوں نے قرآن بدلنے کی کوشش کی وہ بدل گئے، مگر قرآن نہ بدلا، وہ بدل گئے. ایسے بدلے کہ وہ پہچان بھی کھو بیٹھے، لیکن قرآن تبدیل نہ ہو سکا. اور قرآن تبدیل ہو بھی کیسے سکتا تھا کہ رب نے اس کی حفاظت کا ذمہ اٹھایا تھا. اور میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ سبحان اللہ، اللہ کی ذات تو اللہ ہے، وہ تو ساری کائنات کا خالق و مالک اور ہر چیز پر قادر ہے. وہ چاہتا تو اپنے قرآن کو آسمان کی تختی پہ لکھ دیتا اور انسانوں سے کہتا کہ اٹھو، آسمانوں کی طرف منہ کر کے قرآن کو پڑھو اور سیکھو. وہ چاہتا تو پانی کی لہروں پہ قرآن کو لکھ دیتا. اللہ کے لیے یہ بات کوئی ناممکن ہے؟
نہیں.
وہ چاہتا تو پہاڑوں کی چوٹیوں پر لکھ دیتا، وہ چاہتا تو پرندوں کو سکھا دیتا. وہ قرآن پڑھتے اور مسلمان سنتے اور یاد کرتے، لیکن پھر ہوتا کیا کہ یہ انسان آسمان کی طرف دیکھتا، یہ انسان پہاڑوں کے پاس جاتا، یہ انسان سمندروں کے پاس جاتا، یہ انسان پرندوں کے پاس جاتا، یہ انسان میدانوں میں جاتا، فرمایا اے انسان تو کسی کے پاس نہ جانا، میں اس قرآن کو تیرے سینے میں اتار دیتا ہوں، میں اس قرآن کو تیرے سینے میں اتار دیتا ہوں، اور میں تیرے سینے کی کیفت میں اس طرح اس قرآن کو بند کر دوں گا کہ کوئی نکالنا بھی چاہے تو نکال نہیں سکے گا، کوئی گڑبڑ بھی کرنا چاہے تو گڑبڑ نہیں کر سکے گا۔ تو اس قرآن کی حفاظت کا ذمہ جو اللہ نے اٹھایا تھا وہ پورا ہوا یا نہیں ہوا؟
ہوا۔
لیکن تشدید اور امت مسلمہ میں تفریق پیدا کرنے والوں نے شروع سے کوشش یہ کی کہ جناب امت مسلمہ کے دو گروہ بنا دیں، اور گروہ کیسے بنا دیں؟ ایک گروہ کو کہا کہ یہ قرآن وہ نہیں ہے، یہ بدل گیا، یہ تبدیل ہو گیا۔ پھر کس نے بدل دیا؟ انسانوں نے بدل دیا۔ تو آج ہم اگر چاہیں گے کہ وہ تفریق ختم ہو جائے تو پھر اسی بات پر آ جائیں گے کہ جنہوں نے یہ بات اڑائی تھی، جنہوں نے یہ بات چلائی تھی، جنہوں نے یہ بات سکھائی تھی، وہ خود بدلے ہیں۔ قرآن وہی ہے، اس میں تبدیلی نہیں ہے۔ جب وہی ہے تو آؤ جب کل قرآن پہ عمل کر کے ہم پوری کائنات میں اعلیٰ اور بالا ہوئے تھے، کل قرآن پہ عمل کر کے جب ہم پستیوں سے نکل کر عظمتوں اور رشوتوں سے ہم کنار ہوئے تھے تو قرآن وہی ہے۔ آج بھی اس پہ عمل کر کے ہم کل کی طرح اپنی عظمت رفتہ کو حاصل کر سکتے ہیں۔ آج بھی قرآن وہی ہے، قرآن کا کچھ نہیں بگڑا، قرآن کا اثر ختم نہیں ہوا۔ اگر بگڑا ہے تو ہمارا بگڑا ہے، اثر ختم ہوا ہے تو ہمارے کردار اور اخلاق کا ختم ہوا ہے۔ مجھے یاد آیا، میں نے پلک جگہ میں حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی سب کہہ دیجیے رحمت اللہ، انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ قرآن میں ہر چیز ہے، قرآن میں ہر چیز ہے۔ اب ہوتی ہے اپنے اپنے ذوق کی بات۔ ایک شخص آیا، حضرت قرآن میں سونا بنانے کا نسخہ بھی ہے، اب اس کو اسی سے مطلب تھا۔ آپ نے فرمایا ہاں جی قرآن میں سونا بنانے کا نسخہ بھی ہے۔ اس نے کہا بنا کر دکھا دیجیے، اعتبار نہیں آ رہا۔ فرمایا لاؤ لاؤ مٹی کی بات۔ وہ مٹی کا ڈھیلا اٹھا لایا، آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی، دم کیا تو وہ مٹی سونے میں تبدیل ہو گئی۔ بڑا خوشی ہوا، کہنے لگا میں کام کا ساری عمر پارا ہی آتا رہا، کبھی آج کی کمی آ گئی، کبھی آج میں تیزی آ گئی، میں ساری عمر کام کا پورے خیال رہا۔ چلو گھر گیا، وضو کیا، کپڑے شپڑے پہنے، جان باز پر بیٹھا اور بیٹھ کر جناب تلاوت کی، اور پھر اس نے جناب کافی ساری اونٹیں جمع کر دی کہ ایک ہی پھونک میں سونے چونا بنا دوں گا۔ آج جناب فاتحہ پڑی، پھونک ماری، آنکھیں کھول کھول کے دیکھتا ہے کہ سونا بن گیا، لیکن وہ اینٹیں کی اینٹیں ہیں، سونے میں تبدیل ہوتے نظر نہیں آئی۔ بڑا پریشان ہوا، دوبارہ غسل کیا، یار کوئی پاکی میں کمی نہ رہ گئی ہو، کپڑے شپڑے پہنے، خوشبو وغیرہ لگائی، پھر بیٹھا، پھر بند کیا، پھر پھونک ماری، لیکن وہاں تبدیلی نہ ہوئی۔ بڑا پریشان ہوا، پریشان ہو کر حضرت کی خدمت میں آیا کہ حضرت آپ نے تو ایک ہی مرتبہ فاتحہ پڑھی اور مٹی سونے میں تبدیل ہو گئی تھی، میں تو ہزار مرتبہ پڑھ چکا ہوں، مٹی مٹی ہے، سونے میں تبدیل ہوگی نظر نہیں آتی، وجہ کیا ہے؟ فرمایا ارے بے وقوف آدمی، قرآن کی خاصیت میں، قرآن کی تاثیر میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن پڑھنے کے لیے زبان بھی تو عبدالعزیز کی ہونی چاہیے۔ کیوں آپ کی اور میری زبان میں کیا فرق ہے؟ آپ کی زبان بھی چمڑے کی ہے، میری زبان بھی گوشت پوشت کی ہے، آپ بھی پانی پیتے ہیں، میں بھی پانی پیتا ہوں، آپ بھی کھانا کھاتے ہیں، میں بھی کھانا کھاتا ہوں، فرق کیا ہے؟ فرمایا اس کے سوا اور کوئی فرق نہیں ہے کہ تم ہر چیز کھا پی لیتے ہو، بغیر جانچے پرچے کھا پی لیتے ہو، بغیر پوچھے بتائے کھا پی لیتے ہو، لیکن عبدالعزیز کو حرام کو درکنار جس چیز پر کراہت کا بھی شبہ ہوا ہے اسے زبان پر نہیں آنے دیا، اسے زبان پر نہیں۔ جب ایسی زبانوں سے قرآن پڑھا جائے گا، جب ایسی زبانوں سے قرآن پڑھا جائے گا تو مٹی سونا بن جائے، یہ کوئی عجوبے کی بات نہیں ہے، مٹی سونا بن جائے، یہ عجوبے کی بات نہیں ہے. کوئی چیز اپنی حیثیت تبدیل کر دے، یہ عجوبے کی بات نہیں ہے. قرآن کی تو تاثیر یہ ہے، قرآن پڑھا جاتا ہے سمندر راستہ چھوڑ دیتے ہیں، قرآن پڑھا جاتا ہے زمین سے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں، قرآن پڑھا جاتا تھا کنوؤں کا پانی منڈیروں پر آ کر بہنے لگ جاتا تھا، قرآن پڑھا جاتا تھا فضا میں بیٹھتے ہوئے فضا میں اڑتے ہوئے پرندے رک جاتے تھے، قرآن پڑھا جاتا تھا. اور جب جس چیز کی ضرورت آتی تھی قرآن پڑھا جاتا تھا، اللہ اس حاجت اور ضرورت کو پورا کر جاتا تھا. لیکن ہم نے اس خزینہ سے منہ موڑ دیا، ہم نے اس سے رشتہ توڑ دیا. ہمیں تو یہ ساری چیزیں اور جگہ نظر آتی ہیں. ہم کہتے ہیں روٹی ہے تو ڈاکٹری میں رکھی ہوئی ہے، اور اگر کوئی بہت اچھی ہے تو سیاست کی کتاب میں اقتدار کا جو طریقہ ہے وہ سب سے اعلیٰ ہے. ہماری توجہ نہیں ہے، ورنہ یہ اتنا بڑا خزانہ جو اللہ کی طرف سے انسانیت کے لیے آیا ہے آج ہمارے پاس ہے. ہر مرض کی دوا ہے، ہر پریشانی کا علاج ہے، ہر مشکل کا حل ہے. وَيَسْفِي صُدُورَ قَوْمِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کے سینوں میں جو بیماریاں ہیں قرآن اس کا علاج ہے. قرآن اس کا علاج ہے، لیکن کوئی قرآن سے علاج تو لینے آئے، کوئی اس سے طلب تو کرے. اور پھر قرآن نے تفصیل سے کہا کہ میں کیوں آیا ہوں، مجھے کس لیے اتارا گیا ہے، میں کس کے دل پر نازل ہوا ہوں، میری آمد مجھے بھیجنے کا مقصد کیا ہے. ہدل للمتقین، میں اللہ کی طرف سے ہدایت بن کے آیا ہوں، لیکن میری ہدایت سے نفع کون اٹھائے گا. یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، جو اندیکھی چیزوں پر ایمان لائیں، جس پر قرآن ایمان لانے کا بتاتا چلا جائے وہ ایمان لاتے چلا جائے، جن سے قرآن روکتا چلا جائے وہ رکتے چلے جائیں، جن سے قرآن جوڑتا چلا جائے ان سے جڑتے چلے جائیں، جن سے قرآن محبت کا درس دے ان سے محبت کرتے چلے جائیں، اور جن کے گھوڑوں کی قسمیں قرآن کھائے ان کا بھی احترام کرے، ان کے گھوڑوں کا بھی احترام کرے. قرآن جس سے جوڑے اس سے جڑ جاؤ، قرآن جس سے توڑے اس سے جڑ جاؤ. اور ہم کہیں کہ نہیں، قرآن جن سے جوڑے ان سے تو ہم ٹوٹیں گے، اور قرآن جن سے توڑے ان سے ہم جڑیں گے تو پھر فائدہ حاصل نہیں ہوگا، پھر نقصان تو ہے، خسارہ تو ہے، تباہی و بربادی مقدر تو ہے. قرآن تو یہاں تک کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، اے ایمان والو اپنا تعلق جوڑنا ہے تو ایمان والوں سے جوڑو، کافروں سے اپنا تعلق
نہ جوڑو،
کافروں سے اپنا تعلق نہ جوڑو. اور پھر قرآن دوسری جگہ کہتا ہے کہ اس وقت تک تم مومن ہی نہیں ہو سکتے ہو جب تک تم اللہ اس کے رسول سے اتنی محبت نہیں کر لیتے کہ اس محبت کے راستے میں کوئی بڑے سے بڑا تعلق آئے اسے قربان کر دو، اس محبت کے راستے میں کوئی بڑی سے بڑی پیاری چیز آئے اس چیز کو چھوڑ دو. جب تک دنیا بھر کی محبتیں تعلق مبدت اور دنیا بھر کے رشتے توڑ کر اللہ اور رسول سے رشتہ جوڑ نہیں لیتے اس وقت تک تم مومن ہو. اور پھر دیکھیں قرآن پاک نے جب یہ اعلان کیے تو یہ بات کہنا کہ یہ ہم کیسے قرآن پہ عمل کریں، یہ ایک سوال تھا کہ ہم قرآن پہ عمل کیسے کر سکتے ہیں. تو اللہ کے عالم نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں سوا لاکھ صحابہ کرام کو جمع کیا، اور جمع کر کے پیغمبر کے ذریعے سے قرآن کو بیان کروا کر صحابہ سے اس پر عمل کروایا، اور صحابہ سے عمل کروا کر پھر اللہ نے ان کو پرکھا، ان کو جانچا، ان کا امتحان لیا اور دیکھا کہ کیا یہ عمل کر سکتے ہیں. پیغمبر کی صحبت میں آنے کی وجہ سے، پیغمبر کی شاگردی قبول کرنے کی وجہ سے، پیغمبر کے دامن سے وابستہ ہونے کی وجہ سے، پھر پیغمبر کی محنت کی وجہ سے، پیغمبر کے تذکیہ قلب کی وجہ سے، یہ جماعت ایسے تیار ہو گئی. قرآن کہتا جاتا تھا یہ عمل کرتے جاتے تھے, قرآن بولتا جاتا تھا یہ عمل کرتے جاتے تھے, قرآن جس سے توڑتا تھا یہ ٹوٹ جاتے تھے, جس سے جوڑتا تھا یہ جڑ جاتے تھے, جہاں کھڑا کرتا تھا وہاں کھڑے ہو جاتے تھے, جہاں بٹھاتا تھا وہاں بیٹھ جاتے تھے, اور پھر ایسے مقرر ہو گئے, ایسے مقدس ہو گئے, ایسے قرآن پر عمل کرنے والے ہو گئے کہ خود قرآن بول کے کہنے لگا اولئک المؤمنون حقا. یہ تو سچے مومن ہے, یہ تو سچے مومن ہے. اور پھر یہاں کہ پہلے قرآن نے اعلان کیا تھا اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو کہہ دیں, جنہیں صحابہ کو, آپ ہر ایمان والے کو, ان کن تم کو حبون اللہ سکتا بھی ہوں یحببکم اللہ, اگر تم اللہ کو محبوب بنانا چاہتے ہو, اللہ سے دوستی کا رشتہ پیدا کرنا چاہتے ہو, سکتا بھی ہوں پھر میری اتباع کرو, پھر کیا کرو
میری اتباع کرو,
یحببکم اللہ میری اتباع کرنے کی دیر ہے, خدا تمہیں اپنا دوست بنا لے گا. یہ اعلان سب سے پہلے خطاب کی شکل میں تھا, اگر تم اللہ کو دوست بنانا چاہتے ہو, اگر تم سے, اور تم اے میرے پیغمبر آپ سے, اگر تم تو پیغمبر جب فرما رہے تھے کہ اگر تم تو سامنے والے کون تھے, سامنے والے کون تھے, اب صحابہ کو قرآن کے انداز میں جب پیغمبر نے فرمایا بھائی اگر اللہ سے دوستی کا رشتہ پالنا چاہتے ہو تو پھر میری کسی بات ہو, پھر کیا کرو میری کسی بات ہو, خدا تمہیں اپنا دوست بنا دے گا. اب صحابہ کرام اتباع پیغمبر میں لگ گئے, اتباع پیغمبر میں اس طرح شروع ہو گئے, اس قدر اتباع, اس قدر اتباع, اس قدر اتباع, جو نبوت فرماتی جاتی ہے صحابہ کرتے جا رہے ہیں, جیسے پیغمبر نے ارشاد فرمایا صحابہ اس کے لیے تیار ہے. اب اتباع اتباع پھر ضرورت تھی کہ اب ہر چیز میں اتباع ہو گئی تو پتا تو چلے کہ صحابہ کرام نے وہ اتباع کے مدارج طے کر لیے ہیں, جن مدارج کے طے کرنے کے بعد خدا راضی ہو جاتا ہے, جن مدارج کے طے کرنے کے بعد خدا راضی ہو جاتا ہے. اب اتباع کا یہ عمل جب مکمل ہوا تو خدا کی طرف سے وعدہ وفا ہوا, وعدہ وفا ہوا, اور کس شکل میں ہوا, فرمایا ہاں بھائی ہم تمہارا امتحان لیتے ہیں, ہم امتحان لیتے ہیں کہ جو سبجیکٹ تمہیں دیا تھا تم نے کس حد تک اس کی تیاری کی, کس حد تک اسے مکمل کیا. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم بالتقوى. پھر صحابہ کی جماعت وہ جماعت ہے جن کے دلوں میں تقوا پرہیزگاری کا امتحان اللہ نے دیا, جب امتحان لیا تو پھر رزلٹ کا اعلان کر دیا, فرمایا اولئکہم المؤمنون حقا, اولئکہم المفلحون, اولئکہم الراشدون, اولئکہم المهتدون. یہ سارے مدے لینے کے بعد جو اگلی بات کے ساتھ فرمائی اور جسے میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ کیا کہ پہلے تو یہ فرمایا تھا کہ رب اس وقت راضی ہوگا جب نبی کی اتباع کرو گے, اب یہ فرما دیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا, اگر تم ہدایت کے طلبگار ہو تو اب ویسے ایمان لاؤ جیسے نبی کے یہاں لائے, اور ویسے ایمان لاؤ جیسے نبی کے یہاں لائے. تو دوستو پھر اللہ تعالی نے وہ اعلان بھی کر دیا اولئک حزب اللہ, یہ اللہ کا لشکر ہے, یہ اللہ کی جماعت ہے. اور پھر پیغمبرین پھر اللہ نے یہ بھی اعلان کر دیا رضی اللہ, خدا ان سے
راضی,
خدا ان سے راضی ہو گیا ہے. اور جب خدا ان سے راضی ہو گیا ہے یہ بھی خدا سے راضی ہو گئے ہیں, جنت ان کے لیے تیار ہو گئی ہے جس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. تو اب ضابطہ یہ ہے کہ اگر کوئی نبی کی اتباع کرنا چاہتا ہے تو وہ کسی اور طریقے سے, کسی اور طریقے سے, کسی اور انداز سے اگر نبی کی اتباع کر کے رب کو راضی کرنا چاہتا ہے تو وہ طریقہ مردود ہوگا, وہ طریقہ نامقبول ہوگا, اس طریقے کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی. اب پیغمبر کی اتباع اسی طرح کریں گے جس طرح صدیق اکبر نے, جس طرح فاروق اعظم اور جس طرح حضرت عثمان و علی اور جس طرح باقی صحابہ کرام نے کی اور جیسے جیسے انہوں نے اتباع کی ویسے ویسے ہم اتباع کریں گے اور جب اسی انداز میں اتباع کریں گے تو کسی کو پیغمبر اسلام وسلم نے فرمایا اصحابی کا نجوم بھی تدئی تم کے تدئی تم میں آسمان نبوت کا چاند ہوں میں آفتاب نبوت ہوں اور میرے صحابہ کی مثال ستاروں جیسی ہے جس طرح اندھیری راتوں میں لوگ ستاروں کو دیکھ دیکھ کر راستہ تلاش کیا کرتے ہیں میرے جانے کے بعد صحابہ کرام کو دیکھتے چلے جانا جس صحابی کا دم پر دامن پکڑو گے ہدایت پا جاؤ جس صحابی کا دامن پکڑو گے اور اسی لیے مسلمانوں کا عقیدہ ہے انبیاء معصوم ہوتے ہیں انبیاء معصوم ہوتے ہیں اور پھر جو لوگ پیغمبر اسلام کے دامن سے وابستہ ہوئے حضور کے دامن سے وابستہ ہونے کی برکت سے اللہ نے اس کے بعد سے انہیں محفوظ کر اس کے بعد سے انہیں محفوظ کر دیا اور اب صحابہ کرام ایسے محفوظ ہو گئے ہیں کہ اب صحابہ کرام سے جب بھی کوئی بات ہوگی وہ خیر کی ہوگی کوئی جاتی کچھ بھی فرمائے گا وہ سوائے خیر کے کچھ نہیں فرمائے گا تو دوستو آج تقسیم اس وجہ سے بھی ہوئی تقسیم اس وجہ سے بھی ہوئی اور ہم سپاہی صحابہ ہیں آپ کو پتہ ہے اور آپ کو سپاہی صحابہ کے مزاج کا بھی پتہ ہے آپ کو سپاہی صحابہ کے مزاج کا بھی پتہ ہے ہماری چھری جہاں سے بھی چلاؤ آ کر روکے بھی صحابہ کا کیوں اس لیے کہ نبی کی جماعت یہ اسلام کا پہلا حرامن رکھتا ہے یہ ایمان امام ہے امام سب کے پیچھے سطح ہیں ایک سطح دو سطح پھر سطح 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 اسی طرح اس امت کے امام بلکہ نبیوں کے بھی امام آپ کا انعامدار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ کے پیچھے پہلی سب کس کی ہے صحابہ کی پہلی سب کس کی ہے پھر پیچھے تابعین کی پھر تبع تابعین کی پھر ہماری اب جب امام رکوع میں جائے گا تو پہلی سب والوں کو چھوڑ کر دوسری سب والوں کو تو پتا کب چلے گا جب پہلی رکوع میں جائے گی جب پہلی رکوع میں جائے گی تو دوسری بھی رکوع میں جائے گی جب دوسری جائے گی تو تیسری بھی رکوع میں جائے گی اور اگر پہلی رکوع میں نہ جائے تو پیچھے والی رکوع میں نہیں جا سکتی تو پہلے جو ہے پہلی سب والے ہیں وہ امام کے تابع ہیں اور پچھلی سب والے ان کے تابع ہیں پوری امت نبی کی اتباع کرتی ہے صحابہ کے واسطے پوری امت نبی کی اتباع کرتی ہے صحابہ کے واسطے سے لیکن کتنے دکھ کی بات ہے کتنے دکھ کی بات ہے آج صحابہ اتنے مظلوم ہیں کہ ٹکے ٹکے کے انسان اٹھتے ہیں اور صحابہ سے پیچھے اٹھانا نہیں کر سکتے آج کے دور میں سینکڑوں اور ہزاروں کتابیں شائع ہو کر دنیا میں تقسیم کی جا رہی ہیں شائع کر کے دنیا میں تقسیم کی جا رہی ہیں ان کتابوں کا مقصد کیا ہے پوری کتاب کا مقصد یہ ہے کہ صدیق اکبر کو نبی کا دشمن ثابت کیا جائے پوری کتاب کا مقصد یہ ہے فاروق اعظم کو صاحب ایمان کی بجائے معاذ اللہ پیغمبر کا دشمن ثابت کیا جائے تو دوستو جب اتنی بڑی سازش صحابہ کرام کی طرف سے شروع ہوئی تو ہم نے سمجھا کہ یہ امت میں تفریق کا ذریعہ ہے یہ امت میں تفریق پیدا کرنے کی کوشش ہے یہ امت میں تفریق پیدا کرنے کی کوشش ہے جب کوئی جماعت صحابہ سے اعتماد ختم کرنے کی کوشش کرے گی صحابہ سے دور ہٹانے کی کوشش کرے گی تو وہ حقیقت میں امت کو پیغمبر سے دور ہٹانے کی کوشش میں مصروف ہے تو سپاہی صحابہ نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم امت پیغمبر میں تفریق نہیں ہونے دیں گے ہم امت پیغمبر میں تفریق نہیں ہونے دیں گے جو نبی کی امت کو الگ کرے گا ہم اسے کام سے پکڑ کر الگ کھڑا کر دیں گے مگر نبی کی امت میں تفریق نہیں ہونے دیں گے اور آج سپاہی صحابہ اللہ کے فضل و کرم سے اپنے اس مشن میں کامیابی کے ساتھ تیزی سے سفر کر رہی ہے اور آج امت کے سامنے صحابہ کرام کی حیثیت قرآن کی روشنی میں صحابہ کرام کا مقام پیغمبر کے فرمان کی روشنی میں صحابہ کرام کی حیثیت اثر تاریخ کی حیثیت سے ہم اس طرح اجاگر کر رہے ہیں تاکہ پوری امت جہاں پر احترام کے دامن سے وابستہ رہے، کسی ساتھی عنصر کی وجہ سے، کسی توڑنے والے کی کوشش کی وجہ سے، کسی بدنام کرنے والے کی حملہ سرائی کی وجہ سے امت کا ہاتھ صحابہ کے دامن سے الگ نہ ہونے پائے. اگر صحابہ کا دامن چھوٹ گیا تو پیغمبر کا دامن ہاتھ میں نہیں آتا.
اللہ
دوستو صحابہ کرام سبحان اللہ سبحان اللہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا ان اللہ اختارنی واختارنی اصحابی، اللہ نے ساری کائنات سے مجھے منتخب کیا، ساری کائنات سے مجھے منتخب کیا، اور منتخب کر کے امام الانبیاء، نبی الانبیاء، خاتم الانبیاء، اپنی امت کے نبی ہونے کا اور پوری انسانیت کے لیے رحمت للعالمین ہونے کا تاج میرے سر پہ سجایا. اور فرمایا جس رب نے مجھے منتخب کیا ہے بختارنی اصحابی، اسی رب نے میرے لیے میرے صحابہ کو منتخب کیا. اب یہ انتخاب صحابہ کا انتخاب خدا کا انتخاب ہے. کس کا انتخاب ہے؟ کس کا انتخاب ہے؟ اللہ کا انتخاب ہے. ایک آپ کا انتخاب ہوتا ہے، ایک اللہ کا انتخاب ہے. ہمارے انتخاب میں غلطی ہو جاتی ہے، ہمارے انتخاب میں غلطی ہو جاتی ہے، خدا کے انتخاب میں غلطی نہیں ہوتی. اب ہم دیکھیں، ہم تو الیکشن لڑتے رہتے ہیں نا، الیکشن لڑتے ہیں، ہم نے کوسلیوں کے بھی الیکشن لڑائے بھی، لڑے بھی، کئی مرتبہ تھوڑی عمر میں بہت الیکشن لڑے. اور ہم دیکھتے ہیں لوگ کہتے ہیں آپ نے ہمارا کاؤنسلر جو ہم کو منتخب کرایا تھا وہ اچھا آدمی نہیں نکلا. تو میں ان سے کہتا ہوں کہ میں تو جانتا نہیں تھا، آپ نے خود ہی آ کر کہا تھا کہ فلاں کو ہمارا کاؤنسلر نامزد کر دیں، میں نے نامزد کر دیا، آپ نے ووٹ دے دیا، اب میرے پاس شکایت لے کر کیوں آئے ہو؟ میں تو نہیں جانتا تھا. کہنے لگے جانتے ہم بھی نہیں تھے، ہم نے سمجھا کہ اچھا، ہم نے سمجھا اچھے خاندان سے ہیں، ہم نے سمجھا شریف ہے، ہم نے سمجھا سلجھا ہوا ہے، پڑھا لکھا ہے، خدمت کرے گا، اس لیے ہم آپ کے پاس سفارش لے آئے، آپ نے بھی اسے نامینیٹ کر دیا، ہم نے اسے ووٹ دے دیا. بھئی اب کیا ہوا؟ کہنے لگے اب وہ ہماری امیدوں پہ پورا نہیں اتر رہا، اب وہ ہماری امیدوں پہ پورا نہیں اتر رہا، اب وہ ہماری خدمت کے عمل کے لیے سرگرم نہیں ہے، اب وہ جو مقصد کے لیے منتخب کیا تھا اس مقصد کو پورا نہیں کر رہا. تو میں نے کہا غلطی آپ کی ہے، میں بہت نظر آپ نے کیوں چنا؟ کہنے لگے اب مودی صاحب ہم دل کی بات تو نہیں جانتے تھے، ہم آنے والے زمانے کے حالات سے تو واقف نہیں تھے، ہم عالم الغیب نہیں تھے، ہم اس کے دل کی بات نہیں جانتے تھے، ہم اس کے ذہن کے تصورات کو نہیں جانتے تھے، کیونکہ ہم آنے والے کل کو نہیں جانتے، جو کچھ کسی کے دل میں پوشیدہ ہے اسے نہیں جانتے، تو اس لیے غلطی. تو میں ان سے سوال کروں بھائی اگر آپ کل کی بات جانتے ہوتے اور دل کی بات بھی جانتے ہوتے تو پھر آپ غلطی کہتے؟ کہتے خدا کی قسم کبھی بھی غلطی کبھی بھی غلطی. تو میرا اور آپ کا انتخاب اس لیے غلط ہو گیا کہ میں کل کا علم نہیں رکھتا، میں مستقبل کی خبر نہیں رکھتا، میں سینے کے بھیدوں کو نہیں جانتا، لیکن صحابہ کا انتخاب جس ذات نے کیا ہے وہ علیم بذات الصدور بھی ہے، وہ عالم الغیب والشہادہ بھی ہے، وہ علا کل شیء قدیر بھی ہے. اس لیے اگر کوئی شخص یہ کہے گا فلاں سے غلطی ہو گئی، فلاں سے غلطی ہو گئی، فلاں سے غلطی ہو گئی، صحابہ سے غلطی کرے، صحابہ پر الزام لگانا، اصحاب رسول کی توہین کرنا، اصحاب رسول کی غلطیاں نکالنا، یہ صحابہ کی غلطیاں نہیں پھر خدا کی غلطی بنے گی.
تو بھائی اللہ کو نہیں پتا چلا،
اللہ نے جب چنا انتخاب کیا تو رب کو انتخاب میں لگنی لگی.
وہ کہنے لگے لگی جاتی ہے
لگی، اللہ کو تو کوئی مسئلہ غلطی نہیں ہے، جنہوں نے اس غلطی کو مانا پھر انہوں نے خدا کی کئی غلطیاں مانی، تو خدا سے فلاں وقت بھی غلطی لگ گئی تھی، فلاں وقت بھی غلطی لگ گئی تھی.
تو دوستو صحابہ کرام اسلام کی اٹھاس ہے،
شجر اسلام کی جڑ ہے، عمارت اسلام کی بنیاد ہے. اور جن لوگوں نے صحابہ کرام کو بدنام کر کے امت میں تفریق پیدا کرنے کی کوشش کی، سپاہی صحابہ نے ان کے سامنے بند باندھ لیا. اسی طرح کچھ لوگوں نے کھڑے ہو کر امت میں تفریق پیدا کرنے کے لیے جھوٹا نبی کھڑا کر دیا, جھوٹے نبی کھڑا کر دیا کہ جناب یہ بھی نبی ہے. بھائی ہندو تو خاتم ہے, کہتے ہیں خاتم کا میں نے مہر تو حضور کی مہر سے نبی بن گئے, حضور کی تائید سے. ان کا مقصد بھی امت میں اختلاف پیدا کرنا تھا, اور علماء کرام کا امت پر استحکام ہے اور علماء کرام کی قربانیوں کو سلام ہے کہ جب بھی کوئی طبقہ اور کوئی گروہ ختم نبوت کا انکار کر کے یا صحابہ کرام کی عظمت کا انکار کر کے یا قرآن پاک کی عظمت کا انکار کر کے امت میں تفریق پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے, امت میں جدائی کرنے کی کوشش کرتا ہے, امت کو ایک دوسرے سے الگ کرنے کی کوشش کرتا ہے, علماء ربانی اٹھتے ہیں, اس مسئلے کی وضاحت کرتے ہیں اور اس کوشش کو ناکام کرتے ہیں, پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے امت کو بدلنے والے خود بدل جاتے ہیں, امت کو جدا کرنے والے خود جدا ہو جاتے ہیں, امت میں تفریق کرنے والے خود تفریق کی وجہ سے الگ الگ پیر پر کھڑے ہو جاتے ہیں, امت پھر ایک راستے پر آ جاتی ہے. دوستو یہ دور جس سے ہم گزر رہے ہیں, اس دور میں ایک بہت بڑی سازش ہے, وہ کیا ہے کہ امت کو صحابہ سے جدا کر دیا جائے. میرے پاس وقت نہیں ہے, میں آپ کو بتلاتا کہ پاکستان میں یہ سازش اس وقت کس کن حالات سے ہے, اس آپ کے یورپ میں اور یہاں کے ملکوں میں یہ سازش کتنے اپنے پر پرزے نکالے ہوئے ہیں, کتنے پنجے کھا رہی ہے, افریقہ میں یہ سازش کتنی تیزی سے جاری ہے, انکار حدیث کا فتنہ ہے, ختم نبوت کا فتنہ ہے, عظمت قرآن کے انکار کا فتنہ ہے, اور یہ فتنہ کہ امت کا اعتماد صحابہ سے ہٹا دیا جائے, یہ کتنا بڑا فتنہ ہے, اتنی بڑی سازش ہے کہ صرف پاکستان میں گزشتہ 15 سالوں میں 350 کتابیں شائع ہو کر مارکیٹوں کی زینت بن گئی ہیں. وہ تو 350 نہیں, ایک ایک کتاب پتہ نہیں کتنی ہزار چھپی ہوگی, ایک ایک کتاب کتنی ہزار مرتبہ چھپی ہوگی, اور مختلف سنوانوں پر مختلف ناموں سے مختلف حوالوں سے جو کتابیں میرے مطالعے میں آئی ہیں 350 ہیں, جن کتابوں کا اول و آخر, جن کتابوں کا ماحسن, جن کتابوں کا پورا مقصد, جن کتابوں کی اشاعت کا پورا مقصد یہ ہے, پوری کتاب حضرت فاروق اعظم کے خلاف, ایسی ایسی کتابیں وہاں شائع ہو رہی ہیں کہ جن کتابوں میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت پر بیٹھ دے کر لکھ جائے, نمبر لگائے, ایک نمبر, دو نمبر, تین نمبر, 100 نمبر اس بے ایمان انسان نے لگائے, فاروق اعظم کو 100 گالیاں دیں. اور اسی طرح پاکستان کے علاوہ جو باقی ممالک ہیں ان ممالک میں بڑے صورت کے ساتھ اور سرکاری دولت کے بلبوتے پر ایسی کتابیں دنیا میں بڑے بڑے ناموں سے, بڑے بڑے علاموں کے ناموں سے دنیا میں تقسیم ہو رہی ہیں, اسلام 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 اسلام, اور جب اسلام کے نام پر آپ پوری پڑھیں گے کتاب تو پوری کتاب میں ہوگا اسلام ہے, دین ہے, اسلام ہمارے مسائل کا حل ہے, اسلامی انقلاب ہماری نجات ہے, ہم اسلامی انقلاب کے بغیر نہیں رہ سکتے, اور پھر ہم ایسا انقلاب لائیں گے جو پیغمبر لائے تھے, ہم وہ اسلام نہیں لاتے جو ابو بکر ہو جائے. نتیجہ یہاں پر, خلاصہ یہاں پر, جب اتنی بڑی سازش اس طرح اٹھی اور اس نے پوری دنیا میں پھیلنا شروع کیا تو سپاہ صحابہ نے اس سازش کو پھانپا سمجھا, اور پھر صحابہ اکرام کی آبرو کے تحفظ کے لیے, امت اسلامیہ کی طاقت و یکجہتی کے لیے, اور امت اسلامیہ کے ایمان اور یقین پر ڈاکہ ڈالنے کی اس کوشش کو ناکام بنانے کے لیے ہم میدان میں آئے, ہم نے وہ چہرے لوگوں کے سامنے پیش کیے, ہم نے وہ حقائق لوگوں کے سامنے پیش کیے. آج آپ کی دعاؤں سے, اللہ کے فضل سے اور ان شہیدوں کے خون کی قربانیوں سے جو اس راستے میں نکلے, انہوں نے جانوں کی بازی لگائی, آج پاکستان کی دھرتی پر اس کفر کا راستہ روکنے کے لیے سپاہ صحابہ کو 3 درجن سے زائد علماء کرام کے خون کا نذرانہ دینا پڑا, 200 سے زائد کارکنوں کی شہادت کی شکل میں اپنے کارکنوں کا نذرانہ دینا پڑا, لیکن علماء کرام ہاتھ و خون میں لطف ہو گئے, شہادت کے جام نوش کر گئے, بچے یتیم ہوئے, صحاب اگڑے اور ہنستے بستے گھر بیان ضرور ہوئے, لیکن قادت سے ایسا پردہ ہٹا ہے کہ امت میں تفریح کرنے والے خود تفریح کا شکار ہو گئے, امت پھر کسی جگہ پر کھڑی ہے, بلکہ پہلے سے زیادہ آج تو جوانوں کے جذبات یہ ہیں کہ صحابہ کا نام لیتے ہیں, جان لے لیتے ہیں, صحابہ کی عزت کی بات کرتے ہیں تو آنکھوں سے آنسو شروع ہو جاتے ہیں. کتنے ایسے لوگ ہیں جو کل تک اور کاموں میں مصروف تھے, اور کاموں میں مصروف تھے, مختلف مشاغل میں تھے, لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ پیغمبر کے صحابہ مظلوم ہیں, پیغمبر کی ازواج مظلوم ہیں, پیغمبر کا خاندان مظلوم ہے, پیغمبر کی ازواج پر آوازیں کسے جا رہے ہیں, پیغمبر کی اولاد کی توہین ہو رہی ہے, نبی کے اہل بیت کی گستاخی ہو رہی ہے, صحابہ کرام کی توہین ہو رہی ہے, تو وہ کود کر میدان میں آئے. انہوں نے کہا زندگی میں اور کوئی عمل اگر ہمارے پلے نہیں ہے تو کم از کم ہم صحابہ کی عزت کے تحفظ کے لیے گولی کھانے نجات کے لیے یہی کہا. تو دوستو سپاہ صحابہ کی طرف سے الحمدللہ آج میں ایسے اسٹیج پر کھڑا ہوں جہاں سے اتحاد وحدت کی درد دیا جاتا ہے, اور آج میں آپ سے کہتا ہوں اٹھو امت میں تفریق کرنے والے اس عنصر کا راستہ روکو, اٹھو صحابہ سے اعتماد ہٹا کر امت میں دوریاں جدائیاں اور نفرتوں کے بیچ ہونے والوں کی کوشش کا کام کرو کہ امت پھر متحد ہو جائے, امت پھر متحد ہو جائے, پھر پوری امت متحد ہو کر نظام خلافت راستہ کے احیاء کے لیے سرگرم عمل ہو جائے. جب پوری امت صحابہ کے در پہ آ جائے گی, لوگ آج پوچھتے ہیں تمہارے پاس کوئی ایڈیل ہے, تمہارے پاس کوئی علامت ہے کہ جس نظام کے مطابق تم نظام قائم کرنا چاہتے ہو, تو ہم انہیں کہتے ہیں ہاں ہمارے پاس ایڈیل ہے. کون سا ایڈیل ہے؟ ہمارے پاس خلفائے راشدین کا دور ایڈیل ہے یا نہیں ہے؟ ایڈیل ہے. یہ وہ دور ہے جب امن تھا, جب سکون تھا. یہ وہ دور ہے جب لوگوں سے جبری ٹیکس نہیں لیے جاتے تھے. یہ وہ دور تھا جب لوگوں کی عزت آبروں پر کوئی حملہ کرنے والا نہیں تھا. یہ وہ دور تھا جب وقت کا حکمران سر کے نیچے اینٹ رکھ کر سو جاتا تھا. یہ وہ دور ہے جب خطبہ دیتے ہوئے اس سے عوام پوچھ سکتی تھی کہ جناب جو آپ نے کبھی کپڑا ہمیں دیا ہے اس سے تو ہمارا قمیض بھی نہیں بنا, آپ کا قمیض کیسے بن گیا ہے؟ وہ خطبہ روک کر پہلے جواب دیتا تھا, اس کے بعد اپنی بات کو شروع کرتا تھا. خراب سے راستہ کا دور وہ دور ہے جس میں سخت حکمران کہتا ہے کہ میں مسئول ہوں, میں ذمہ دار ہوں, اگر میری اس نگری میں, میرے اس علاقے میں ایک کتا بھی پیاسا مر گیا میں